بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا 26 دسمبر 2008 کا خطاب جمعہ. اس خطاب کا عنوان ہے پاکستان کے بچاؤ کا قرآنی راستہ. ففروا الی اللہ, پس دوڑو اللہ کی جانب. سورہ زاریات آیت نمبر 50 کی روشنی میں سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تعالی کما ورد فی سورۃ الزاریات ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. وقال تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ النوح علیہ الصلوۃ والسلام انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم. قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحه. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحه. اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبه نصوحه. امين يا رب العالمين. ابتدا میں کچھ ذاتی احوال آپ سے عرض کر دوں, اس لیے کہ دو جمعوں میں غیر حاضری رہی. 9 دسمبر کو خطاب عید میں نے کیا تھا معمول کے مطابق. اس کے بعد حسب روایت یہ ہے کہ جو قربانی دی جائے اس کی کلیجی, بلکہ عام طور پر اصل روایت تو یہ ہے جس پر ہم ابھی عمل پیرا نہیں ہے, کہ عید الاضحیٰ میں فجر کے وقت سے روزہ ہو, کچھ کھایا پیا نہ جائے, بلکہ قربانی کی پھر کلیجی کے ساتھ وہ افطار ہوتا ہے. باقی اس پر تو پورا عمل نہیں ہے, تقریر وغیرہ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پہلے جو ہے توانائی حاصل کر لی جائے, لیکن روایت کے مطابق کچھ کلیجی کے ساتھ ایک روٹی کھائی اللہ خیر صلی اللہ. پھر طبیعت میں کچھ گرانی سی محسوس ہوئی تو میں نے پھر سارا دن فاقہ کیا, لیکن یہ کہ میرے پیٹ میں, اب اسے میلا کہوں یا پیٹ کہوں, وہ کچھ بے چینی سی, کوئی ادھر سے چبن ہے, ادھر سے چبن ہے, ادھر سے, معمولی سی کوئی بات نہیں. شام کو بھی میں نے کچھ نہیں کھایا بالکل اسی وجہ سے. پھر رات کو شدید تکلیف, پیٹ میں سخت درد تھا. بہرحال اس پر پین کلرز ٹیبلٹس بھی لیں, بے تحاشا جو بھی ہو سکتے تھے, اس کے علاوہ ایک انجیکشن بھی لگائے جس سے کچھ تھوڑا سا اتفاق ہوا. اگلا دن جو ہے وہ کچھ چین سے گزر گیا, لیکن پھر اگلی رات سے بہت شدید. پھر 3 دن 3 رات جس پر بڑے قیامت کے گزرے ہیں. وہ ڈائگنوسس, اب میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, پس منظر تو ہے نا ڈاکٹری کا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے. کبھی ادھر درد ہو رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے, کبھی ادھر ہو رہا ہے, کوئی لوکلائز نہیں ہے. کولک کی پین نہیں تھا کہ اسے گردے کا سمجھا جائے یا پتے کا سمجھا جائے, پتے میں بھی کولک کی پین ہوا کرتا ہے جو ریگولر جو ہوتا عام طور پر, انٹسٹائنل کولک بھی نہیں تھا. بس وہ بڑی وہ 3 دن. پھر ہمارے گرم فرما ہے ڈاکٹر ظفر چودھری صاحب, سرجن ہیں بڑے, اب پروفیسر ہو گئے ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج جو ہے, اور جو ہسپتال ہیں ہمارے پاس جنا ہسپتال, انہیں تکلیف دی. وہ آئے, انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تو پتے کا معاملہ ہے, لہٰذا فوری طور پر الٹرا ساؤنڈ کرائیں. اگلی صبح کو جنا ہسپتال میں الٹرا ساؤنڈ ہوا, اس کی جو رپورٹ تھی وہ تشویشناک تھی کہ حالت بہت خراب ہے, پتا بہت سولن ہے اور اس کے اندر پس بھی بھری ہوئی ہے, اس میں پتھر بھی ہیں اور کوئی اور ڈیبریس ہے. اور یہ چیز فوری طور پر اس کا آپریشن ہو جانا چاہیے. چنانچہ ایک اگلے ہی روز ڈاکٹر زہر چودھری صاحب نے ہی آپریشن کیا. ان کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر تھے, یہ بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن یہ اصل دوسرے ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ابو الفضل علی, انہوں نے آپریشن کیا. پھر دو دن میں ہسپتال بنا گھر واپس آ گیا. اس کے بعد سے ظاہر بات ہے کہ وہ درد وغیرہ تو اب نہیں ہے, وہ زخم کی جو برہم پٹی ہے وہ ابھی جاری ہے. یہ چند باتیں میں نے اس لیے بتا دی کہ میرا یہ خطبہ جو ہے تنظیم اسلامی کے رفقا پوری دنیا میں سنتے ہیں, بہت دور و دراز یہ جو ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو سب کے علم میں میری یہ بات آ جائے, تشویش تو سب کو ہوتی ہے. اب میں آغاز کر رہا ہوں لیکن اس تبیید کے ساتھ کہ میں نے اپنے خطاب عید کا جو عنوان اخبار میں دیا تھا وہ تھا وقت دعا ہے. یعنی پاکستان کے حالات اب اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں جا کر عام طور پر مریضوں کو ڈاکٹر اور فزیشنز جو ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں کہ اب کوئی صورت نظر نہیں آتی, کوئی تدبیر بن نہیں آتی, کوئی امید بن نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی, تو پھر اب کیا کریں, اب تو وقت دعا ہے. اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. تو پاکستان اس صورت حال سے دو چار ہو چکا ہے اور پوری طریقے سے حالات کے گرداب میں پھنس چکا. چنانچہ میں نے وہاں پہ مسدس سے حال ہی کے میں تین اشعار پڑھے کہ یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے, جہاز بھنور میں جہاز جس کا آ کر پھنسا ہے, کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے, گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے, اب ڈوبتا ہے, نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی, پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. پر اس کی جو تفصیل ہے یہاں بارہا میں بیان کر چکا ہوں, صرف چند نکات گنوا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو میں نے وہاں کہی تھی اب دوہرا رہا ہوں, پاکستان اول روز سے غیر مستحکم ہے, کبھی بھی مستحکم نہیں رہا, اس لیے کہ اس کو پیدائشی طور پر دشمنی جو ہے بھارت کی ملی ہے, بھارت ایک دن کے لیے بھی اسے زیر القبول نہیں کیا. ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے امریکہ کا سہارا لینا پڑا, جس کے نتیجے میں ہم اس کے گھڑے کی مچھلی بن گئے. پھر سارا اتار چڑھاؤ یہی رہا کہ اگر امریکہ مہربان ہے تو ٹھیک ہے, ہمارے گل چھٹے بھی ہیں, ایش بھی کر رہے ہیں, اگرچہ وہ مصنوعی قسم کا ایسا جو ہم نے کیا ہے, ہم نے کبھی اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت کو استوار نہیں کیا, لیکن یہ جو ایڈ ہوتی ہے یہ ایڈز والے مرض کی طرح ہی ہے, یہ اندر ہی اندر جو ہے کھو کھوکھلا کر دے. بہرحال جب کبھی امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی تو نگاہیں پھیر لی, پھر ہم اپنے حالات سے بچا ہونے کے لیے رہ گئے, یہ صورت حال جاری رہی ہے. لیکن اس کے دوران بھی یہ یاد رکھیے, بہت اہم نقطہ ہے, امریکہ اگرچہ پاکستان کی دوستی کا دم بھرتا رہا, ہتھیار دیتا رہا, یہ دیتا رہا, گندم دیتا رہا, ہاتھ ملا کے اس کے اوپر نشان آیا کرتے تھے, گھی کے ڈبے دیتا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ کہ اس نے مستقل طور پر جو اس کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ تھی اس کے اعتبار سے بھارت کی پیمپرنگ جاری رکھی ہے, اس کے ساتھ دوستی کی کوشش, اس کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات. 1962 میں امریکہ نے بچایا اور بھارت پر ہمیں جو ہے حملہ کرنے سے روکا, ورنہ وہ بہترین وقت تھا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا. بھارت پھنسا ہوا تھا, اس کی گردن جو ہے چینیوں کی شکنجے میں آئی ہوئی تھی اس کا, اور وہ چیخیں مار رہا تھا, اور اس وقت بڑی آسانی کے ساتھ جسے واک تھرو کہتے ہیں وہ اس طرح کا معاملہ امریکہ نے روکا اور اس کو بچایا وغیرہ. تو اس کے سامنے یہ تھا کہ یہ بھارت بڑا ملک ہے, پاکستان کے مقابلے میں اس کی بہت اہمیت ہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ قومیں جو ہیں بڑی قومیں یہ اپنے فوری معاملات کے ساتھ ساتھ جو دور اندیشی کے معاملات ہوتے ہیں, بڑی لمبی لانگ پلاننگ کے معاملات ہیں, ان کو ہمیشہ پیچھے نظر رکھتے ہیں. زیادہ پیمپرنگ کا لفظ میں نے استعمال کیا, ہر طرح سے بھارت کی امداد, سرپرستی, دل جوئی, اس کی مسلسل کوششیں کی. اب صورتحال کیا ہے کہ ایک طرف صہیونی ایجنڈا ہے اور امریکی برطانوی ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹ, یہ تو بالکل ان صہیونیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. اب ہوتے ہوتے بقیہ جو کرسچن ورلڈ ہے, کیتھولک وغیرہ, انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے, تو اس ایجنڈے کے اندر شامل ہو چکے. اس ایجنڈے کا براہ راست تعلق پاکستان سے نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو وہ چاہتے ہیں کہ اصل میں مسجد اقصی گرا کر اور تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے, اس سے پہلے پہلے وہ پاکستان کی ایٹمی دانت توڑنے پر تلے ہوئے, ورنہ خطرہ ہے پاکستان میں کوئی عوامی جو ہے جوش و خروش ابھر آئے ایسا, مسجد اقصی کے گرانے سے لازمن ایسا ہوگا. لہذا ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ اس پر اب تلے ہوئے ہیں کہ کم سے کم پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائیں، قابو میں کر لیے جائیں، جو بھی ہو غیر مؤثر کر دیے جائیں، تاکہ پھر بھارت کے رحم و کرم پر ہو پاکستان، ظاہر بات ہے اس کے بعد بھارت سے ہمارا مقابلے کی پوزیشن نہیں ہے. دوسرا، امریکہ کا عالمی ایجنڈا بھی ہے، اگرچہ اس وقت وہ سخت کرائسس سے دوچار ہے معاشی اعتبار سے، پھر بھی اس کے عزائم بڑے اونچے ہیں، اب بھی وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کی معیشت اب بھی بہت بہت ہی گہری ہے. اس پہلو سے وہ جو 21st سینچری میں سپریمیسی جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں. پچھلی صدی کے وسط سے سپریمیسی شروع ہوئی تھی امریکہ کی، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ 21st سینچری بھی اسی طریقے سے رہے. اس میں اگرچہ ان کا مقابلہ ہے جس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں وہ روس اور چین کا ہے، اور خاص طور پر چین، کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی یہ ان کے سامنے ہے. اور دوسرے یہ کہ جو عضو ضعیف ہے اس وقت دنیا کا عالم اسلام، اس پر تو اپنے گہرے پنجے گاڑ کر ان کے تمام جتنے بھی جو ذرائع ہیں، جو بھی ان کے اسباب ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ان کی دولت ہے، منرل ہے، آئل ہے، اس کو قبضہ کر دیا جائے. اس لیے کہ ان کے اندر تو ظاہر بات ہے سوائے پاکستان کے کسی کے اندر کوئی بھی اس کو مقابلے میں آنے کی کسی کی حیثیت نہیں ہے. تیسری طرف بھارت ہے جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور اب امریکہ کا اصل منظور نظر وہی ہے، اور اس کے لیے چانس آف دی 21st سینچری ہے جو اس وقت آ گیا. اب یہ میں نے چند بڑی باتیں ہیں کہ جو میں نے بڑی تفصیل سے پہلے بیان کی ہے، آج صرف حوالہ دیا. میرے خیال میں جنگ نہیں ہوگی، بلکہ صورتحال یہی ہے کہ وہ پاکستان کے گرد گھیرا اور تنگ اور تنگ اور تنگ، عالمی دباؤ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، اور عالمی طور پر تنہا کرنا تنہا کرنا تنہا کرنا، یہ تین پرانگ جو ہے کام جاری رہے گا، یہاں تک کہ ان کی توقع کے مطابق پاکستان خود ہاتھ جوڑ دے کہ ہم حاضر ہیں. اگر دریاؤں کا پانی روک لیتا ہے وہ، اور ہمارے اندر یہ دم خم نہیں ہے جو آج ہم کشمیر کے لیے نہیں کر سکتے، تو دریاؤں کے لیے کیا کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے ہاتھ جوڑنے کی سوا چارہ کار کیا رہ جائے گا. لائف لائن جسے کبھی قائد اعظم نے کہا تھا، وہ لائف لائن یہی تو ہے کہ پاکستان کی جو جوگولر وین ہے وہ تو ہے کشمیر، اور ظاہر بات ہے پانی ہی ہے، پانی ہی سے حیات عرضی کا سارا قرآن کہتا ہے، خلقنا من الماء کل شیء حی، جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں اس پلینٹ کے اوپر ان کی اندر جو سورس آف لائف ہے وہ پانی ہے. ہاں مادہ تخلیق تو ریت ہے، مٹی ہے، لیکن یہ کہ جو اس کے اندر مادہ جو اصل سورس آف لائف ہے وہ پانی ہے. اس اعتبار سے جس پالیسی پر ٹھنڈے 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 چل رہا ہے بھارت، کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہو جائے اور اس کے حالات اس خود ایسے ہو جائیں کہ بغیر کسی بہت بڑے خون خرابے کے وہ ہمارا مقصد جو ہے اکھنڈ بھارت کا حاصل ہو جائے، اس میں پہلا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، پہلا قدم کے کانفیڈریشن ہو جائے، کوئی عجب نہیں کہ کبھی ہم جا کر اس کو بہت غنیمت سمجھے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کانفیڈریشن قبول کر لے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سقوط پاکستان کے بعد کتنی خواہش پیدا ہوئی تھی، کاش کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ کانفیڈریشن کی ہوتی. کانفیڈریشن ہوتی تو یہ حادثہ تو نہ ہوتا، یہ خوریزی تو نہ ہوتی، یہ داغ تو نہ لگتا، یہ مشرقی پاکستان کا جو ماتھے سے انہوں نے لیبل اتار کر خلیج بنگال میں درخت کر دیا، یہ تو نہ ہوتا. تو میں کہہ رہا ہوں یہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حالات جس طرح جا رہے ہیں، بیرونی اور داخلی جو دونوں طرف سے سینٹری فیوگل فورسز بڑھتی جا رہی ہیں، سینٹری فیوگل فورس ایک ہی ہے اسلام، اور وہ جو ہے وہ کمزور سے کمزور تک ہوتا جا رہا ہے. اس دور میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک تو ایک بات بہت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ الکفر ملت واحدہ. ہمارا بڑا تکیہ ہے جب تکیہ تھا چین پر، لیکن جو قرارداد جو ہے جو اس کی یونائٹیڈ نیشن کی جو اسمبلی کی قرارداد یو این او کی آئی ہے، یہ جو تنظیموں پر جماعت و دعویٰ پر پابندی لگی ہے، اس میں اس کا ویٹو ایک ساتھ ہے. کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے اس کی منظوری لے کر ویٹو دیا اس کے حق میں، لیکن اب کھل کر آ گیا. اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ خبروں میں آ چکا ہے، چین وہ افغانستان میں بھی اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہے، اس کی تیاری ہو چکی ہے، افغانستان میں اس کی فوجیں آئیں گی. اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ لال مسجد میں جو کچھ ہوا تھا اس پر بھی شاباش چین نے بھی دی تھی. تو چین ابھی تک جو ہے ذرا ڈھکا چھپا تھا اس معاملے میں، لیکن معلوم ہے اسلام کی دشمنی اس کی بھی جو کہ تو ہے بلکہ بڑھ کر ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کمیونزم جس درجے میں بھی دنیا میں رہ گیا تو وہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے وہ تو آپ کو خالص ملحدانہ فلسفہ ہے. اس میں تو جو بھی ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے وہ در حقیقت اللہ کی اور مذہب کی نفی ہے، مذہب کو افیون کہتے ہیں. ایک تو یہ بات کھل کر آ گئی، اور اس حوالے سے افغانستان اور پاکستان یہ گویا کہ ہدف اول ہیں، یہ بات کھل کر، اس لیے کہ یہی پر امکان ہے اور کہیں ایسی تحریکیں موجود نہیں ہیں، فنڈامنٹلزم اتنا قوی اور کہیں نہیں، پورے پاکستان میں بھی اتنا نہیں ہے، لیکن اس کا خاصا بڑا علاقہ ہے، صرف سرحد نہ سمجھیے، ہمارا سرائے کے علاقے کا بھی بہت بڑا رقبہ ہے جو اسی انداز کا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لشکر جنگ بھی ہو یا کوئی اور بھی ہو، اکثر لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں وہ بھاوت پور ایریا جو ہے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہ مظفر گڑھ ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، تو اپر سندھ کے اندر بھی وہ مذہبی جو ہیں روایات کو کافی گہری ہیں، جمعیت علماء اسلام کا کافی عمل دخل ہے، تو اس حوالے سے یہ معاملہ جو ہے پاکستان اور افغانستان اس کا ہے، تو الکفر ملت الواحدہ، اور دوسرے جو صورت اب نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی اعتبار سے کچھ محسوس ہو رہا تھا سکون ہے، وہ اب ختم ہونے والا ہے، اب مہاگارائی کی وہ فضا دوبارہ پیدا ہونے والی ہے جو 90s کے اندر ہوئی تھی، جبکہ دو مرتبہ حکومت بنی تھی نواز شریف کی اور دو مرتبہ بے نظیر کی، اور ان میں جو کھینچا تانی، جو رسہ کشی، جو مخالفتیں، بدترین قسم کی مہاگارائی، بدترین قسم کے جو ہیں اس میں اقدامات جو کیے گئے تھے، اندیشہ یہ ہے کہ اب وہ فوج پیدا ہونے والا ہے، بلکہ پیدا ہو چکا ہوتا اگر یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو ہے ممبئی کا جو بھی ایک ہوا ہے حادثہ، اگر وہ نہ ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا، وہ کھل کر آ چکا ہوتا، اس لیے کہ ایک حد ہوتی ہے جس حد تک کوئی انسان جا سکتا ہے، تو نواز شریف صاحب بھی دبتے 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 ایک آخری حد تک پہنچ گئے، دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، اور بہرحال ان کی کچھ نہ کچھ طاقت پنجاب میں تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بہرحال یہ اگر ہوگا تو یہ اور پاکستان کے لیے گویا کہ امپلوژن جو ہے اندر سے دھماکے کے لیے اور اندرونی طور پر فضا کے خراب ہونے کے لیے، جس سے کہ پھر جواز پیدا ہو جائے کہ کوئی نیٹو فورسز اور کوئی بھارتی فورسز داخل ہو جائے، اس کے امکانات اب زیادہ ہیں۔ اب آئیے میرا آج کا اصل کا موضوع ہے، ففروا الی اللہ، بات وہی ہے جو عید کے خطاب میں تھی، وقت دعا ہے، اور دعا کے لیے کیا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، دیکھو میں تمہاری طرف ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خبردار کرنے والا کہ عذاب آیا کھڑا ہے، سر پر چنا ہوا ہے، باس آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اب اللہ کی طرف چل کے جانا نہیں، دوڑ کر جاؤ، جیسے کہ آتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف بارش بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر آتا ہوں، تو یہ صورتحال جو ہے، لیکن اب تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دوڑ کر اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے لیے توبہ کریں۔ اس عمر میں جو آج میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر میں نے سورہ نور کی جو آیات تلاوت کی اسی حوالے سے، ذرا ان کا ترجمہ سن لیجیے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، ہم نے نوح کو بھی بھیجا تھا اس کی قوم کی تعریف طرف کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ عذاب علیم ان پر آ جائے، بالکل ٹھیک ایگزیکٹ وہ الفاظ ہیں جس رنگ میں میں آج اس وقت حالات کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ عذاب اکبر آ جائے اور پاکستان جو ہے یا تو اس کا نام و نشان مٹ جائے، جیسے کہ دنیا کہہ رہی ہے، یا اس سے بخلے ہو جائے، بلکنائزیشن ہو جائے، یا وہ بھارت کا ایک تابع محمل ملک بن کر رہ جائے کہ کوئی اس کی حیثیت نہ رہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ یوں سمجھیے نیپال ملٹی پلائڈ بائی 10 کی حیثیت اگر پاکستان کی رہ جاتی تو وہ بھی خاتمہ ہی ہے، وہ بھی در حقیقت وہ جس اعتبار سے جن امنگوں کے ساتھ، جن ولولوں کے ساتھ اور جن عزائم کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ جو ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور اسلام کا دوبارہ دنیا میں جو ہے وہ ایک بول بالا ہونے کا عمل جو ہے اس کا نقطۂ آغاز بنے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اب اس پر جو فرمایا، قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہی بات جو میں نے جس کے لیے آج آیت چنی ہے، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، یہ میری اطاعت کا لفظ صرف رسول کہہ سکتا ہے، کوئی غیر رسول نہیں کہہ سکتا، ظاہر بات ہے کہ وہی کہے گا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے حدین پر چلو، اللہ کے احکام پر چلو، اللہ کے رسول کی سنت پر چلو، قرآن مجید کو اپنا امام بناؤ، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اطاعت کرو، لیکن رسولوں کا یہ مقام ہوتا ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون، نتیجہ کیا نکلے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے بہت کچھ بخش دے گا، اس کی شان غفاری جو ہے اس کے حوالے سے، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں تمہارے وجود کو مؤخر کر دے گا، ابھی اور تاخیر کر دے گا، اس کے اندر تمہیں اور مہلت دے دے گا ایک اجل مسمہ تک، اجل مسمہ ہمیشہ رہتی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ کائنات ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ دنیا ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے تو یہ ہمیشہ کی تو کسی شے کو ہے ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ تمہیں جو فوری طور پر عذاب تمہارے سر پر تنا ہوا ہے اور عظیم عذاب آ رہا ہے، اسے اللہ مؤخر کر دے گا. یؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. یہ جان لو جب اللہ کا وہ معین وقت آ گیا پھر اسے مؤخر نہیں کیا جا سکے گا، ابھی توبہ کے ذریعے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے. یا یبد القضاء الا الدعاء، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کا قضا جو ہے فیصلہ اس کو بھی لوٹا دیتی ہے دعا. دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے مزید مہلت، اچھا ٹھیک ہے اور ان کے لیے مہلت ہے. حالانکہ جیسا کہ قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے، عذاب الہی کے آثار شروع ہو چکے تھے کیونکہ پوری قوم نے توبہ کی، وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے اور توبہ کرتے ہوئے باہر نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید جو ہے مہلت دے دی اور عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اس عذاب کو ان کے سروں سے ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اب پاکستان کے بارے میں بھی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں بارہا ایک لفظ ہے جس پر میری گفتگو آ کر ختم ہوتی رہی، توبہ. توبہ کرو اللہ کی طرف، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. لوگوں لپلٹو اور لوٹو اللہ کی جانب بالکل خلوص کے ساتھ، دھوکے والی نہیں توبہ. حرام خوری بھی جاری رکھنی ہے اور توبہ کی تشبیہ بھی کرنی ہے. حرام کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، سودی کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، غلط کاروبار بھی جاری رکھنا ہے، اور حج پہ حج کرنے ہیں اور عمروں پر عمرے کے لیے. یہ دھوکے بازی اللہ کی، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے. تو یہ دھوکے والی توبہ نہیں، توبتن نصوحا. نصحا کہتے ہیں خالص ہو جانا، نصیحت اسی لیے کسی کے ساتھ مخلص ہو جانا. مخلص اخلاص کی بنیاد پر جو بات اس سے کہی جائے، دیکھو بھائی یہ کام نہ کرو، یہ نصیحت ہے، دیکھو بھائی یہ کام اچھا کرو، یہ نصیحت ہے، بنیاد اس کی خلوص. تو نصحا جو ہے اس کے معنی خالص ہو جانا. تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. لیکن اس کے لیے کیا لازم ہے؟ ایک فرد کا معاملہ ہو تو انفرادی توبہ کافی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ افراد کا معاملہ جو ہے وہ اس دنیا میں طے نہیں ہوا کرتا، اس کا آخری فیصلہ قیامت میں ہونا ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، وہاں ہر شخص کو انڈیویجولی پیش ہونا ہے، اپنا نامہ اعمال لے کر سامنے پیش ہونا ہے ہر شخص. وہاں قومی سطح پر نہیں ہے معاملہ، بلکہ یہ ہے کہ وہاں ایک انفرادی سطح. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، لیکن یہ کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے، افراد کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ چلتا رہتا ہے. افراد کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے گناہوں کو بخشنے کے لیے اسے دنیا میں کسی تکلیف سے مبتلا کر دیتا ہے اور اسے کفارہ بنا دیتا ہے. اگر وہ اس میں تکلیف میں صبر کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے. کبھی کسی کو تکلیف اس لیے بھی دیتا ہے کہ یہ ٹھوکر کھائے تو ہوش میں آ جائے، اس لیے بھی دے دیتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں منبہات، تنبیہ کرنے والی چیزیں، جگانے والی چیزیں، ہوش میں لانے والی چیزیں، تاکہ آدمی مدہوش ہو ذرا تو وہ ہوش میں آ جائے. لیکن یہ کہ آخری حساب کتاب جو ہے اور آخری فیصلہ جو ہے افراد کا، وہ قیامت کے دن ہونا ہے. دنیا کا معاملہ جو ہے ذرا اس کے برعکس ہے، قوموں کے فیصلے یہاں ہوتے ہیں. اگر اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، تو اس میں میں نے تفصیل سے بیان کیا اللہ کا قانونی عذاب کیا ہے، انفرادی سطح پر کیا ہے، اجتماعی سطح پر کیا ہے، پھر ہلکا عذاب کیا ہے، بڑا عذاب کیا ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ہم انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ سکھائیں گے اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، شاید کہ جان جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اجتماعی سطح پر بھی، جیسے میں نے افراد کے بارے میں کہا کہ افراد کے بارے میں بھی کبھی اسے جگانے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹھوکا لگا دیا جاتا ہے، ہوش میں آؤ. اسی طرح قوموں کو جگانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ ہوش میں آ جائیں اگر آ سکتے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل میں جو اجتماعی توبہ ہے وہ تو یہ ہوگی بالفعل تو، کہ یہ پوری قوم جو ہے یا اس کی معتدبے اتنی معتدبے تعداد وہ توبہ کر لے کہ پھر اس قوم کا رخ بدل جائے. اگر وہ نہیں بدلتا تو پھر افراد کی توبہ تو ہے، اور افراد اپنی توبہ کا نتیجہ آخرت کے اندر حاصل کر لیں گے. دنیا میں عذاب نہیں ٹلتا اس سے جب تک کہ قوم کی معتدب تعداد ایسی اتنی حد تک کہ پھر وہ قومی رخ تبدیل کر دے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ اجتماعی قوبہ کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ افراد کی بھی بڑی اہمیت اللہ کی نگاہ میں ہے, بہت اہمیت ہے. میں آج آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں, بہت پیارا شعر ہے. تا دلے صاحب دلے نامک بے درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرتا. جب تک کہ کسی صاحب دل کے اندر صدمہ نہ پیدا ہو جائے, دکھ نہ پیدا ہو جائے, افسوس اور رنج نہ پیدا ہو جائے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا. تو ایک بھی اللہ والا اگر ہو کہیں, واقعی اللہ والا, اور اس کو دل کو صدمہ پہنچ جائے کہ کیا قوم کیا کر رہی ہے, جس کا نقشہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نور کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا, کس درجے ہوا, انہوں نے 950 برس قوم کو دعوت دی ہے, لیکن بالآخر کیا کیفیت پیدا ہوئی ان کی, ان کے اپنے اندر جو شدید بیزاری جو پیدا ہوئی, جس جلالی انداز میں انہوں نے دعائیں کی ہیں. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا, اور نوح نے کہا کہ اے رب اب اس دنیا میں ان کافروں کا کوئی ایک بستہ گھر نہ چھوڑ, سب کو تباہ و برباد کر دے. انک ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا, تو اگر انہیں چھوڑ دے گا تو یہ جو ہے ان کی اولاد میں بھی بدماشی اٹھیں گے. اب ان کی اولاد کو, جس کو ہم کہتے ہیں عام پنجابی زبان بیج مارا گیا ہے کسی کا, اس بیج سے کسی خیر کی توقع نہیں رہی. یہ قوم اس درجے خراب ہو چکی ہے, اس کے اندر جو خرابی ہے اس درجے جا چکی ہے. انک ان تذرهم يضلوا عبادك, تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا يلدوا الا فاجرا كفارا, اب یہ کیا ہے, درد پر آیا ہوا دل. وہ درد پر دل کب آتا ہے, جبکہ اس نے اپنی ہمتن کوشش کر لی ہو, ہم جہد کوشش کر لی ہو, دن رات ایک کر دیے ہو, اب قوم کو جگانے کے لیے, قوم کو ہوش میں لانے کے لیے, قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنے دن اور رات کی توانائیاں لگائی ہوں, اپنے اوقات صرف کیے ہوں, اور پھر جب محسوس کرے کہ قوم جو ہے کہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے, تو پھر وہ درد پیدا ہوتا ہے. اس درد کی کیفیت جو ہے اس شدت تک بھی آتی ہے. وہ جو کیفیت اسی سورہ نور کے اندر کھینچی گئی ہے, قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, حضرت نوح نے عرض کیا پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا, رات کو بھی دعوت دی ہے, دن میں بھی دعوت دی ہے, فلم یزدھم دعائی الا فرارا, ان کا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے میں نے انہیں پکارا ہے یہ اور بھاگتے چلے گئے, اور دور چلے گئے, اور دور چلے گئے, اور دور چلے گئے. وَإِنَّ مِن كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور میں نے جب بھی ان کو دعوت دی ہے, انہیں پکارا ہے کہ اپنے رب کی جنو جناب میں توبہ کر لو, باہر آ جاؤ, انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی, اپنے سروں کے اوپر کس کر کپڑے باندھ لیے تاکہ میری آواز ان کے کانوں تک پہنچی نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال سرسوں سے آبوں وہ اثر ہو اور اصرار کیا, یہ سواد والا اصرار, اڑ گئے اپنے طرز عمل کے اوپر, مستقبر استقبارا, اور انہوں نے استقبار کی روش اختیار کی حتی امکانی حد تک. سم انی دعوتہم جہارا, نقشہ دیکھیے ذرا, اے پروردگار پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا, سم انی اعلن تو لہم وہ اثر تو لہم اسرارا, پھر میں نے برملا اعلانیہ بھی انہیں پکارا ہے, اور خفیہ خفیہ جا کر ایک ایک کو بھی سمجھانے کی کوشش کی. فلم یزدھم دعائی الا فرارا, میں نے تو ان سے یہی کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو, تمہارا رب بخشنے والا ہے. بہرحال تاخ دلے صاحب دلے نامک درد ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر دو, تو افراد کی بھی حیثیت ہے, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اس حوالے سے میں آج جو بات کر رہا ہوں کہ جس چیز پر, جس نقطے پر میری بہت شمار گفتگویں آ کر بچتی ہیں, آج میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ایک معتدب تعداد کے اندر بھی افراد توبہ کر لیں, اور یہ معتدب تعداد جو ہے وہ کتنی ہو یہ بھی اس کا فیصلہ اللہ کرے, لیکن ان کا خلوص ہو, ان کی گہرائی کے ساتھ, ان کے قلب کی گہرائیوں سے وہ توبہ کی صدا نکلے, اور وہ واقعتاً توبہ کرے عمل کے اندر, ہو سکتا ہے کہ ایک مختصر گروہ کے بھی اس طرز عمل اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ مہلت دے دے, عذاب کے بادل جو ہیں وہ چھانٹ دے, اس کی فضائیں جو ہیں وہ جو ہیں بچ جائیں. لیکن اس توبہ کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر ایک, رذائل اخلاق سے توبہ. توبہ یہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھنی شروع کر دو, جھوٹ بولنا بند کرو, وعدہ خلافی بند کرو, دھوکہ فریب غبن بند کرو. رذائل اخلاق سے اپنے دامن کو بچاؤ. سب سے پہلے یہ ہے. پہلے انسانیت ہے پھر دین ہے. انسانیت کے ہی بنیاد پر دین تعبیر ہوتا ہے. انسانیت نہیں ہے اور دین کی عبادت بنا دی وہ نفاق ہوگا. وہ نفاق جس میں کہا گیا اس کی علامتیں تین ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، جب کہیں امین بنا دیا جائے تو وہ قبل کرے. یہ تین تو اگر نیچی عمارت یہ ہے، اوپر آپ نے نماز روزے کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہے، ایک منافقانہ نظام، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے نظام. تو سب سے پہلے رذائل اخلاق سے اپنے دامن کو پاک کرنا. جھوٹ، وعدہ خلافی، دھوکہ، فریب، قبل، چوری، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب سے انسان اپنے آپ کو بچائے. نمبر دو، پھر شریعت کی پابندی، جس حد تک ممکن ہے پابندی. ایک تو یہ ہے کہ کل شریعت پر نہیں ہو سکتا عمل جب تک کہ انقلاب نہ آ جائے، نظام نہ بدل جائے. شریعت کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹ سکتے، نہ میں کاٹ سکتا ہوں نہ آپ کاٹ سکتے. اگر وہ زنا کی سزا ہے اور وہ چاہے رجم ہے اور چاہے وہ کوڑے ہیں، غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے ہیں، شادی شدہ کے لیے رجم ہے، وہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو نظام کی سطح پر طے ہوگا، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، تو قانون نافذ ہوگا تو وہ. لیکن اس وقت تک بھی شریعت کے جس حصے پر عمل کرنا ممکن ہے، اس پر نہیں کر رہے تو مجرم ہو. آج تک اس ملک میں وہ وقت نہیں آیا کہ کسی نے برقعے زبردستی اتروائے، جنہوں نے اتارے ہیں خود اتارے. جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اس نے برقع اتار کر پھینک دیا، معلوم ہوا کہ یہ تو غلامی کا اور یہ جو مفلسی کا دلندر تھا، یہ ہم نے کیا، خود کیا، کسی اور نے تو نہیں کیا. سودی معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے، سود کی جو فضا کے اندر جو آلودگی ہے، اس آلودگی سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. جو یہاں پر اگر ڈسٹ سسپینشن ہے، حضور نے فرمایا غبار، یا اگر دھواں بھرا ہوا ہے کسی جگہ پر، تو آپ بچ نہیں سکتے. وہ دھواں تو اندر جائے گا، غبار تو اندر جائے گا، آپ کے پھیپھڑے جو ہیں اس کے اندر لازمن جو ہے اس کے اندر وہ چیزیں جائیں گی. لیکن براہ راست سود پر قرضہ لے کر کاروبار چمکانا، سود پر قرضہ لے کر ملوں کے بعد مل بنانا. ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے کہا تھا بڑے فخری انداز میں، ہاں ہم نے مل بنائے ہیں لیکن سود دے کر بنائے. اللہ کے بندے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. جس کو قرآن کہتا ہے بدترین جرم، جس پر قرآن کہتا ہے باز نہیں آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اس کو فخریہ کہا جاتا ہے. ہم نے ٹھیک ہے بینکوں سے قرضے لیے، سود لیے ہیں، سود دیے ہیں، اور ہم نے پھر آگے اپنا کاروبار بڑھایا ہے، اور اس کو فخری انداز میں کہا جا رہا ہے. تو یہ بات جو ہے سب سوچ لیجیے، اور طلب بات براہ راست تو سود میں ملوث نہ ہوا، کہیں پیسہ رکھ کر اس سے سود لے کر کھانا، یا کہیں سے سود پر پیسہ لے کر بلڈنگیں بنانا، پلازے بنانا، مل بنانا، کارخانے بنانا، یہ بنانا، وہ بنانا. تو جب تک کہ میں نے صرف ایک ایک چیز کا نام دیا ہے، ایک معاشرتی سطح پر ہے پردہ، ایک معاشی سطح پر سود. لیکن یہ کہ اور اس کو پھیلا لیجئے، شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں ان سب پر کاربند، جس حد تک ممکن ہے اس حد تک پابندی ہو، اس کا عصمی مسمم. اور نمبر تین، یہ لازمی شرط ہے، نمبر تین، اسلام کی بالا دستی کی جد و جہد کے لیے عملاً کسی نہ کسی جماعت کے اندر شامل. اس لیے کہ اسلام کی بالا دستی کی جد و جہد انفرادی نہیں ہو سکتی، یہ تو ہوگی تو جماعتی ہوگی، اجتماعی شکل میں ہوگی. بے شمار انبیاء کو ساتھی نہیں مل سکے، کوئی بڑا کارنامہ وہ نہیں کر کے دکھا سکے، دنیا بھی ہے تمہارے سے چلے گا دنیا سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کورا جواب دے دیا، کوئی بھی جنگ کے لیے آبادہ نہیں ہوا، ان کے اوپر 40 سال کی سہرہ نوردی کی سزا جو مسلط کر دی گئی. حضور کے ساتھیوں نے کہا، حضور آپ حکم دیں. یہ ساتھی وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے اپنے خون کی ندیاں ماری. نتیجہ یہ ہوا کہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا یہ صحابہ کرام جو حضور کو اللہ نے عطا فرمایا. ان میں سے ایک ایک شخص جو ہے، ہم آج جیسے مسلمانوں میں سے ایک ایک کروڑ کے اوپر بھاری تھا، تو یہ جماعت وجود میں آئی تب نا. اس جماعت کے بغیر نہیں ہے، لا اسلام بالجماعۃ، جماعت کے بغیر اسلامی نہیں ہے. جماعت یا تو آپ کا نظام اسلامی ہے تو وہ اسلامی جماعت ہے پوری، وہ پورا ملک اسلامی جماعت ہے، آپ کی حکومت اسلامی ہے تو پورا ملک اسلامی جماعت ہے اور اس کا امیر جو ہے اس کے ہاتھ پر بیٹھے تھے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ ظاہر بات ہے اسلامی نظام آسمان سے نہیں ٹپکے گا اس خود. حضور اور صحابہ نے بھی اپنی جد و جہد کے نتیجے میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اس کیفیت کے ساتھ جو جد و جہد ہے ذرا آپ اندازہ کیجیے. برڈ آئی ویو بھی لیا جائے سیرت کا تو اندازہ ہو جاتا انہوں نے اس طریقے سے وہ کام کیا. تو اس کے لیے ایک جماعت لازم ہے اور جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیٹھ ہوگی. اسی سے وہ حدیث کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو مسلم شریف میں ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ, جو مسلمان اس حالت میں مرا اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا, وہ جاہلیت کی موت مرا, اسلام کی موت نہیں مرا. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. اور یہ دو ہی شکلیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ میں نے کہا. اگر اسلامی نظام ہے اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت, اسلامی نظام نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. تیسری شکل کیا ہے؟ یا نظام ہے یا نہیں ہے, تیسری شکل تو ہے ہی نہیں. ہے تو اس کے امیر امیر المومنین اس کے ہاتھ پر بیعت, وہ نہیں ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. یہ میرے نزدیک میں نے بارہا کہا ہمیشہ کہا یہ تین جو ہیں لوازم ہیں اس توبہ کے, انفرادی توبہ کی بات کر رہا ہوں. میرے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو توبہ پر آمادہ کر رہے, لیکن میرے اور آپ کے اختیار میں یہ تو ہے کہ میں خود توبہ کر لوں, آپ خود توبہ کر لیں, ان توبہ کے تقاضوں کو سمجھیں اور خلوص کے ساتھ کریں. توبوا الی اللہ توبہ نصوحا. اس میں نے تین باتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک جو اخلاقیات ہیں, رضائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور فضائل اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا, اچھے اخلاق. خلق حسن, پوچھا گیا وہ سب سے بہتر ایمان والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا خلق حسن, جس کے اخلاق اچھے ہیں. اگر وہ اچھے اخلاق پیدا نہیں ہوتا تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ ایمان جو ہے وہ تو در حقیقت انسانی شخصیت کو باغ و بہار بنا دینے والی شے ہے. اگر حقیقت میں ہو شریعت کی پوری پابندی جتنی بھی ممکن ہے, اور نمبر تین تاکہ مکمل پابندی ہو سکے, مکمل نظام قائم کیا جائے, اس کے لیے جد و جہد کی جائے, اس کے لیے تن من دھن لگایا جائے, تو اس کے لیے ایک کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا. اس کے بعد سے میں آج ایک اگلا قدم اٹھا رہا ہوں. دیکھیں ہمیشہ میں آ کر بات یہاں روک دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی جماعت پھر اب تلاش کرنا آپ کا کام, جو پہلے یہ تین مراحل کا طے کر لیں اب جماعت کون سی ہو تلاش کرنا آپ کا کام. لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ رہا ہوں کہ جماعت کیسی ہونی چاہیے, تاکہ اگر آپ کے دل میں واقعی جذبہ پیدا ہو جائے, اللہ کرے کہ پیدا ہو جائے, اللہ کرے کوئی ایک شخص بھی اس بدلے میں ایسا نہ رہے کہ جو اس سے جو ہے محروم رہ جائے, تو ہو وہ سوچے جماعت کیسی, کہاں سے تلاش کریں؟ بے شمار جماعتیں ہم کہتے بھی ہیں لوگ ہمارے سامنے آ کر کیا کریں. تو میں ان سے ہمیشہ کیا کہتا ہوں, دیکھو بھائی تمہارے پاؤں کو پیروں کو ضرورت ہے جوتے کی, تو تم یہ نہیں کہتے کہ پتہ نہیں جوتا اچھا کہاں سے ملتا ہے, میں کوئی پتہ نہیں سینکڑوں دکانیں ہیں, تو آپ بیٹھے نہیں رہتے, ننگے پاؤں تو نہیں چلتے, جوتا تو خریدنا ہے. ایک زمانہ وہ بھی تھا نا جب کہ چمڑے جو ہوتے تھے چمڑے ہی کے سول بھی ہو, اب تو سول سنتھیٹک وغیرہ یہ وہ, ان میں کیا گتا کیسے لگائیں گے, وہ گتا لگ بھی سکتا ہے, ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا بڑا خوبصورت سول ہے اندر گتا ہے, چند دن کے اندر اندر صاف وہ تو سول صاف علیحدہ پڑے ہوئے, جوتا علیحدہ پڑا, تو پتہ نہیں کہاں سے ملتا. میں نے کہا آپ جاتے ہیں 10 دکانیں دیکھتے ہیں, قیمتوں کا بھی موازنہ کرتے ہیں, امکانی حد تک توڑ بروڑ کر دیکھتے ہیں اس کو کہ اندر کیا ہے, پھر آپ خریدتے مجبوری ہیں. آپ کوشش کریں, جد و جہد کریں, ریسرچ کریں. آپ کی یہ ریسرچ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہوگی. اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے وہ جماعت چاہیے جس کے ساتھ مل کر میں اپنے اس دینی فرض کو ادا کر سکوں, اقامت دین کی جد و جہد, تو اگر یہ کام اس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. اس میں جو وقت صرف ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ واقعی یہ کہ وہ پوری طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ ان دی ریئل ارنسٹ ان دی رائٹ ارنسٹ ہو کے جد و جہد ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس اس کو لیئرلی لے لیا ہے, بس بڑی ہلکے انداز میں سوچ رہے ہیں, یہ بھی سوچ رہے ہیں, یہ بھی سوچ رہے ہیں, سوچتے سوچتے ہی زندگی ختم ہو جائے. لیکن اس کو ایک پروجیکٹ سمجھ کر کے آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ دس وے اور دیٹ وے, آئی ہیو ٹو ہیو اے جماعت. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جماعت کسی وقت جو ہے آپ غلطی سے کسی جماعت میں شامل, کوئی حل نہیں, اپنے کان کھلے رکھیں, آنکھیں کھلے رکھیں, جماعت کے کمپیوٹر کو کام کرنے دیں, سوچتے رہیں, نفے ثانی کرتے رہیں. آج کی کوئی جماعت جو ہے وہ نبی کی جماعت نہیں ہے، جس کو چھوڑنے کا مطلب کفر ہے. نبی کی جماعت تو نہیں، کوئی بھی جماعت نہیں، وہ انسانوں کی، عام مسلمانوں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں. ان میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر سے اسلام میں آ رہے ہیں. نبی کی جماعت میں جو آتا تھا وہ کفر سے اسلام میں آتا تھا، اگر نکل گیا خدا نہ خواستہ تو وہ اسلام سے کفر میں چلا گیا. جیسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے وہ جا کر حبشہ کے اندر مرتد ہو گیا تھا، عیسائی ہو گیا تھا، شراب کا بہت متوالا تھا. وہ شراب عام طور پہ ملتی نہیں تھی، جو بھی شکل ہوگی اس کے اندر وہ پھر عیسائی بن گیا. اسی لیے پھر وہ بیوہ ہو گئی حضرت ام حبیبہ، اور پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے. اسے ابو سفیان کی بیٹی ہے، عرب کے ایک بہت بڑے سردار کی قریش کی بیٹی ہے، اور پھر نجاشی رحمت اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا ہے، اور مہر اپنے پاس سے دیا. بار مرتد ہوا، ایک مثال تو ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی ایک شخص مرتد ہوا، مرتد ہو سکتا. لیکن یہاں کی جماعت جو ہے اس میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کفر سے نکل کر اسلام میں آ رہے. نہیں، ٹھیک ہے، غفلت سے نکل گئے ہیں، آنکھیں کھلی گئی ہیں، اب تک فرائض واضح نہیں تھے، اب تک ذمہ داریوں کا پوری طریقے سے احساس نہیں تھا. یہ ہے، آپ اندر آ گئے، آپ غور کرتے رہے، سوچتے رہے، دیکھتے رہے، چلے تو آنکھیں کھول کر چلے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں، لیکن میں الٹ اپ نہیں بلا رہا ہوں، میں جو ہے اندھیرے میں تامک توئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ میں نہ میرے ساتھی، وہ بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں آنکھیں کھول کر چل رہے ہیں، وہ دیکھ کر چل رہے ہیں، بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. اس اعتبار سے اگر یہ کہ آدمی کو فیصلہ کرے پھر کسی اور جماعت کو تلاش کرے، اگر بہتر جماعت مل جائے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. لیکن کوئی دن زندگی میں بغیر جماعت کے نہ آئے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک آپ جماعت کی تلاش میں ہیں تو گویا کہ آپ تیمم کی حالت میں، وضو ابھی نہیں کیا، لیکن جماعت بن گئی، آپ شامل ہو گئے، آپ کا وضو ہو گیا، آپ جماعت میں نماز پڑھ. اس حوالے سے وہ بھی تیمم جو ہے ارادہ کرنا، تیمم کے مراد کیا ہے؟ ارادہ کرنا. گویا کہ ارادہ ہے کہ جماعت کو میں تلاش کر لوں اور پھر اس میں شامل ہو جاؤں، تو وہ بھی ایک طرح سے قائم مقام ہے. اس وقت آپ گویا کہ ایک فرد کی حیثیت سے بھی ایک جماعت میں ہے بالفعل، اس لیے کہ آپ کی جد و جہد اس کے لیے ہو رہی ہے کہ اپنے لیے جماعت تلاش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے ریسرچ کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے چار صفات لازمی ہیں. آج کھل کر بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا پتا آپ جس طرح کے حوادث ہو رہے ہیں. ابھی ایک سال پہلے دل کا معاملہ ہو گیا تھا، وہاں پہ اسٹینٹ پڑا ہوا ہے، اب تو ہو یہ گیا ہے کہ پمبا کجا کجا نم والی بات ہے، دونوں گھٹنے آرٹیفیشل ہیں، ایڑ کی ہڈی کے گرد پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، دل میں اسٹینٹ پڑ چکا ہے، اب پتا صاحب جو ہے وہ نکال بار کیے گئے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ تو پتہ نہیں ابھی کتنے دن زندگی کے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کھل کر آج آپ کے سامنے بات کروں. میں اس سے پہلے آگے اس سے نہیں جاتا رہا، مجھے اندیشہ تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ تو باتیں آپ وہی کر رہے ہیں جو تنظیم اسلامی پر پوری اترتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں آج یہ الزام لینے کے لیے کھلے دل کے ساتھ تیار ہوں. آپ مجھے اگر یہ الزام دیتے ہیں میں اسے قبول کرتا ہوں. اس جماعت میں چار چیزیں لازم ہیں، غور سے سن لیجیے. نمبر ایک، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے اللہ کے دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، ایک مدرسہ کھول دیا ہے، ناظرہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کچھ اور ہو گیا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، کچھ نسخائیں ہو گئی ہیں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کوئی کتابیں شائع کی جا رہی ہیں، کوئی رسالے شائع کی جا رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے. لیکن وہاں وہ مقصد ڈکلیئرڈ گول، ریولیوشن، نظام کو بدلنا، جب تک یہ نہ ہو. فک کل نظام بقول شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، نظام باطل کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہمزن. اللہ نے مجھ سے کہا اقبال، میں نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے تمہیں اچھی لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے اچھی لگی، یہ ظلم ہے، استحصال ہے، یہاں تو جبر ہے، دباؤ ہے، مجھے پسند. فرمایا توڑو اس کو، اس توڑ دینے کا نام انقلاب ہے. نظام کو، فک کو کل نظام، فک کے معنی کھول دینا، توڑ دینا. یہ نظام جڑواں ہوتا ہے، جیسے ہمارے جسم کے اندر جوڑ ہیں، ان کے لیگمنٹس ہیں، تو یہ نظام جو ہے یہ بھی اس کے اندر لیگمنٹس ہوتے ہوئے بڑے مضبوط جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اس نظام کو قائم کرتے ہیں. اس کو کھول دینا، توڑ دینا، پھوڑ دینا. گفتم جہان ماں آیا بے تمی سازت، گفتم کے نمی سازت، گفتم کے بر ہم سب. اس کے لیے جد و جہد، پہلی بات نمبر ایک، نتھنگ شارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ آف ٹوٹل اسلامک سسٹم آف سوشل جسٹس. دس شوڈ بی ڈکلیئرڈ گول. یہ کہ ہمارے دل میں یہی ہم یہی کام کر رہے ہیں, نہیں. دس شوڈ بی ڈکلیئرڈ گول. نمبر ٹو, اس کے لیے میتھڈالوجی ہیز ٹو بی ڈیرائیوڈ فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام انبیاء میں ہاتھوں ایک ہی کے ہاتھوں تو ہوا ہے نا. ابراہیم کے ذریعے کوئی نظام قائم ہوا دنیا میں؟ حالانکہ امام الناس ہیں, خلیل اللہ ہیں, ابو الانبیاء ہیں, بہت اونچا مقام ہے. واتخذ ابراہیم خلیلا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ صورت حال جو ہے نوٹ کی, لیکن وہ کام تو نہیں ہو سکتا. نہ وہ کام موسیٰ کے ہاتھوں ہوا. 600,000 کی تعداد میں نکلے تھے یہودی مصر سے, لیکن جنگ کا مرحلہ آیا تو 4 آدمی, 2 تو خود ہی تھے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام والسلام. اس پورے 600,000 کے مجمع میں سے 2 آدمی اور نکلے. کیا ہوتا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ کسی نظام کو بدلنا, انقلاب برپا کرنا ہی تو ممکن نہیں. حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ آئے, وہ وقت ہی ان کا تھوڑا سا تھا. حضور کی ابتدائی دعوت کے 3 سال لے لیجئے اور حضرت عیسیٰ کے 3 سال, وہ ایک جیسے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. وہی ہے, دعوت ہے. آج یہاں دے رہے ہیں, کل وہاں دے رہے ہیں, پرسوں وہاں دے رہے ہیں. وہ 12 حواریین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی تھے, لیکن میرے علم میں تو یہی ہے کہ وہ 12 ہی آدمی تھے, باقی 70-72 آدمی کہتے ہیں کہ اس سے تو انقلاب نہیں آتا. اس سے رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لینی تو ممکن نہیں تھی. رومی حکومت کو ختم کرنا تو ممکن نہیں تھا. تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں یہ کام صرف سیرت النبی میں ملے گا. وہ مینوئل ہے, مینوئل آف اسلامک ریولیوشن, سیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی مینوئل ہے, لیکن قرآن مینوئل ہے ایک اور اعتبار سے. یہ ترتیب زمانی کے ساتھ جمع نہیں ہوا ہے, اس لیے سیرت کے مراحل سامنے نہیں آتے کوئی. جبکہ سیرت النبی کے اندر اسی طرح حدیث کا معاملہ, وہ فقہی ابواب میں مرتب ہے. یہ کتاب الصلاۃ شروع ہوگی, کتاب الزکات آ گئی, کتاب المیاہ سے بات شروع ہوئی, پانی کون سا پاک ہے کون سا نہ پاک, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لہذا وہ جو پروسیس ہے وہ کیا تھا, وہ پروسیس آف ریولیوشن, اس کا جو ہے یہ معاملہ صرف سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو جائے سیرت سے استنباط کرتے ہوئے. میں ایسے یہ نتیجہ نکال رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے, ایک بات ایگریڈ اپون ہونی چاہیے کہ ہے سیرت, دی سورس از سیرت, کہ جا ہی جاس, جس کو بھی لانا دلیل یہی سے لانا. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے, فوج والا ڈسپلن. لسن اینڈ اوبے. یہ نہیں کہ کوئی بات اچھی لگی تو مان لی, نہیں اچھی لگی تو چھوڑ دی, ختم کر دی. نہیں, ڈھیلم ڈھال, کبھی کوئی اجتماع ہے تو آ گئے, کوئی جی نہیں چاہتا ہے, ذرا سی طبیعت میں کسل بھی ہے اگر تو نہیں گئے. اس سے پھر نظام نہیں اکھیڑا جا سکتا. نظام کو بدلنا, ظاہر بات ہے نظام کو سپورٹ کرنے والی, نظام کو سپورٹ کر کے اور مستحکم کرنے والی, اسٹیٹس کو برقرار رکھنے والی فوجیں ہیں, ہوائی جہاز ہیں, ایئر فورس ہے. اس کے لیے تو طاقت تو وہ چاہیے کہ جو پھر منظم ہو, ڈسپلن ہو, سب رکاط لسن اینڈ اوبے. There is not to reason why, there is but to do and die. Charge of the Large Brigade, مجھے بڑی پسند ہے, بہت عمدہ نظم تھی, میٹرک میں پڑھی تھی, بہت عمدہ نظم ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر لائٹ بریگیڈ, ان کا ایک بریگیڈ تھا, سوار شہ سواروں پر مشتمل تھا, اور ان کے 600 افراد تھے اس میں, 600 گھڑ سوار. اب میدان جنگ یہ ہے کہ ادھر ان کی یہ صفیں بندی ہوئی ہیں, سامنے سے بھی گیننز ہیں, توپیں ہیں جو آگ اگل رہی ہیں, دائیں سے بھی توپیں لگی آ رہی, آگ آگ بول رہی ہے, بائیں سے بھی کینز ٹو رائٹ آف دم, کینز ٹو لیفٹ آف دم, کینز ان فرنٹ آف دم, والیڈ اینڈ تھنڈر. اب وہ والیز آ رہی ہیں بمبس کی, بم کے گولے جو آ رہے ہیں پھٹ رہے ہیں آگ, اور اس کے اندر حکم دیتا ہے چارج دا نائٹ بریگیڈ, کرو حمل. تو سب نے سوچا سم ون ہیز بلنڈرڈ, کسی نے بہت بڑی غلطی کی ہے, کسی نے, جو بھی ہائر اپ سے, جو بھی ہائرارکی میں اوپر ہے, سم ون ہیز بلنڈرڈ. لیکن دیئر از ناٹ ٹو ریزن وائی. فوجی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ سوال کرے کیوں, کیوں نہیں. دیئر از بٹ ٹو ڈو اور ڈائی, ان کا تو ایک ہی کام ہے, کام وہ کرے یا جان دے, بس, نتھنگ تھرڈ. آرمی, اس کو کہتے ہیں آرمی ڈسپلن. آخری الفاظ بڑے پیارے ہیں, سو ان ٹو دی ویلی آف ڈیتھ روڈ دی 600. 600 کے 600 جو ہیں وہ موت کی وادی میں اتر سکتے ہیں. تو اس طرح کا ڈسپلن جب تک نہ ہو تو وہ جماعت جماعت نہیں, وہ تو پھر ہجوم ہے, ہجوم سے کام نہیں بنتا. وہ جو رابع اقبال نے کہا عید آزادہ شکوے ہوئے ملک کو دیں، اور عید محکومہ ہجوم مومنی، ہجوم تو ہوتا ہے لیکن وہ جماعت نہیں ہے. سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، نغمہ کو جاؤ من کو جا ساز سکون بہانا اس، کہاں کی شاعری کہاں کا نغمہ، میں کوئی شاعر نہیں ہوں. مزہ یارہ غزل خانے شبر تک مجھے خامخواہ شاعروں کو بنا دیا گیا ہے، شاعروں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے، میں شاعر نہیں ہوں. نغمہ کو جاؤ من کو جا ساز سکون بہانا اس، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را. یہ جو اونٹنی انہیں اپنی زمامیں توڑ دی اور کوئی ادھر بکھر گئی کوئی ادھر بکھر، ورنہ ایک اونٹنیوں کی قطار چلتی ہے اور ایک کی دم کے ساتھ دوسرے کی جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ رسی بندی ہوئی ہے دوسری، لیکن یہ کہ انہوں نے سب وہ توڑ دی، ناقہ بے زمام ہو گئی، تو اب وہ کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر بھاگ گئی کوئی ادھر بھاگ گئی، کس کو جمع کر پاؤ. بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے. اس میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، ابھی اور کروں گا. چوتھی بات کیا ہے؟ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں. اب یہ میں کہتا ہے یہ الفاظ اس لیے ہوں کہ اس کا کوئی یقین تو کسی کے پاس ہو نہیں سکتا، کسی کے دل میں اتر کر آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے کہتے ہیں سکس سینس ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک چھٹی حس بھی ہوتی ہے، ایسے ہی میں اس کو سمیل کہہ رہا ہوں کہ اگر خلوص ہے تو اس کی خوشبو آئے گی، اور اگر دھندا ہے کاروبار ہے نام عنوان دین کا ہے اندر جو ہے دنیا ہے، اگر یہ ہے تو اس کی بھی بدبو آ جائے گی. آپ کی اپنی فطرت سلیم ہونی چاہیے، آپ کو نزلہ زکام نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ سونگھ لیں گے کہ خلوص کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں. یہ چار چیزیں اگر پوری ہو جائیں کسی بھی درجے میں تو اس جماعت میں شامل ہونا فرض. With all the emphasis at my command, I'm saying it. It's obligatory. It's فرض. یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نافلہ تعلق والا معاملہ نہیں ہے، یہ عین فرض ہے. یہ چار چیزیں پوری ہو جائیں تو یہ فرض ہے. البتہ اس سے آگے میں بات عرض کر دوں، ظاہر بات ہے کہ یہ بات پوری کر کے کسی جماعت میں آ جانے کے بعد اب وہ جماعت کے سب لوگ ایک سطح کے نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ محرشس کے حالات مختلف ہیں، عمر کے اعتبار سے کوئی کس سٹیج پر ہے کوئی کسی سٹیج پر ہے، بوڑھا بھی ہے اگر قبر کے کنارے بیٹھا تب بھی شامل ہو جماعت کے اندر. جیسے فرمایا گیا ہے کہ اگر قیامت کا سور پھونک دیا جائے اور تم کہیں کوئی جو ہے پودا لگا رہے تو پودا لگاؤ. اسی طرح یہ سے کوئی ایج جو ہے وہ ایگزمپٹ نہیں ہے، لیکن ہاں ٹھیک ہے حالات ہیں، کوئی بہت توانا ہے کوئی کمزور ہے، کسی کا ظاہر بات ہے لیول آف کانشنسنیس بھی اتنا نہیں ہو سکتا، ایمان کی گہرائی کے درجہ بھی سب کے برابر تو نہیں ہو سکتے، فرق رہے گا. لیکن اپنے اپنے ذاتی حالات، اپنی اپنی جو بھی کیفیات ہیں، ان کی سطح پر آدمی جد و جہد کرتا ہے، ڈسپلن کا پابند ہے. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے. نماز فرض ہے، آپ نے نماز ایک جو بھی سارے تقاضے ہیں پورے کر دیے، لیکن کیا خشوع و خضوع سب کو برابر حاصل ہوا؟ رکوع و سجود تو حاصل ہو گئے، نماز فقی طور پر ادا ہو گئی، ایک فرض کا بوجھ تو آپ کے سر سے اتر گیا. البتہ یہ کہ جس میں آپ جیسے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنی آپ کی کمٹمنٹ زیادہ گہری ہوتی جائے گی، آپ مزید اپنی دنیا سے اس کو سکیڑ کر، اپنی دنیا کو سکیڑ کر اپنے آپ کو وڈرا کریں گے، نکالیں گے، فری کریں گے. اپنے آپ کو آزاد کرنا، اپنے اوقات کو آزاد کرنا، تفریغ اوقات جو تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کرنا، یہ جتنا یہ اپنے یہ ہوگا انڈیویجول معاملہ. لیکن ایک ظاہر بات ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ ہوتی ہے، اس پیریڈ کے مختلف تقاضے، اس میں ہر شخص کو پورا اترنا ہوگا، اس کے جو جماعتی نظم کے تقاضے وہ پورے کرنے ہوں گے. البتہ اس کے اندر رہتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو ان پٹ آپ کا ہے، جتنے بھی آپ محنت کرتے ہیں، جتنا بھی اس کے اندر گڑ آپ ڈالیں گے، اتنے ہی اس کے اندر مٹھاس زیادہ ہوگی، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات جو ہے وہ آپ کے بلند سے بلند تر ہوں گے. لہذا یہ نہ سمجھا جائے کہ اب تو ہم بوڑھے ہیں اب کیا کریں، یا یہ کہ اب تو میرے اندر تو توازن نہیں، میں بیمار ہوں، کوئی بات نہیں. تو یہ چیز، لیکن یہ کہ پڑھو، نماز پڑھنی ہے وہ ہر حال میں، انفروا خفافا و ثقالا، چاہے بوجھل ہو چاہے ہلکے ہو، اور اس کے دونوں معنی ہیں. ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، نکلو. ایک ہلکا آدمی اس کے پاس سامان نہیں ہے، ایک ساز و سامان نہیں ہے. اور ایک معنی یہ چاہے دل جو ہے خوشی کے ساتھ بڑی مسرت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، اور چاہے ذرا دل بوجھل ہے کچھ ابھی وہ کچھ گھسیٹ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود بیش، لیکن ہر حال میں نکلو تو حکم جو ہے ان سے روح خفاف انفسکم فی سبیل اللہ. تو یہ جماعت کے اندر شامل ہو کر ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر نقاب اس کے اندر جو ہے فرق اور جو ہے رہے گا امتیاز، وہ اللہ تعالیٰ کے اونچے درجے ہیں. اس پر کئی دفعہ میں گفتگو کر چکا ہوں، آخر انبیاء صدیقین شہداء صالحین یہ درجہ بندی کیوں کی گئی؟ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ درجہ بندی کیوں کی گئی؟ تو یہ سارا اور ایسے بھی لوگ ہیں، وآخرون خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا، ایسے بھی ہیں جن کی زندگیوں میں نیکی بدی کو جلنے بلنے ملی چلتی رہتی ہے. بہرحال ہر شخص جو ہے وہ اپنی مقام اپنی سطح اپنی انپٹ اپنی صلاحیت کے مطابق جد و جہد کرے. لیکن پھر کان کھول کر سن لیجئے، اور آج میں نے کھل کر باتیں کی ہیں، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ الزام دیں یہ تو تم اپنی ہی بات کہہ رہے ہیں، تو میں ٹھیک ہے میں اس الزام کو قبول کرتا ہوں اور حدیث نبوی پیش کرتا ہوں. لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تمہیں سے کوشش مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا. تو میں نے جو کچھ اپنے لیے پسند کیا ہے، میری زندگی کھلی کتاب ہے، آپ نوٹ کر لیجیے، میں 30 برس سے رہ رہا ہوں یہ قرآن اکیڈمی کے کوارٹر کے اندر. میرے جو معیار زندگی ہے وہ جا کے دیکھ لیجیے، 1954 میں ایم بی بی ایس کیا تھا کبھی میں نے، جبکہ ایم بی بی ایس جو ہے وہ بڑی شے سمجھی جاتی تھی. اب تو خیر ایم بی بی ایس کی کوئی حیثیت نہیں رہی جب تک کہ کوئی اور فردر کوالیفیکیشن نہ ہو. بھارت میں نے دنیا میں کچھ نہیں بنایا، اپنا حساب کم و بیش بھی لکھ کر شائع کر دیا، اس کی پوری تفصیل دے دی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں 6 جگہ آتا ہے کہ جو بھی داعی الحق ہو اس کا کام یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اپنی اس محنت پر اس دعوت پر اس جد و جہد پر اس سعی و جہد کے اوپر میں تم سے کوئی محنتانہ طلب نہیں کر رہا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میری اجرت اللہ کے ذمہ ہے، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. بہرحال میں نے جس کام میں اپنی زندگی لگائی ہے میں اسی کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور میں آج کھل کر آپ کو دعوت دے رہا ہوں تنظیم اسلامی میں شامل ہوں، اور اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی اور جماعت نہیں، اگر ہوتی تو میں جماعت تنظیم بناتا ہی نہ. جماعت بنانا کوئی آسان کام، دانتوں پسینہ آتا ہے، یہ کوئی جانوروں کا گلہ تو نہیں ہوتا، بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے، 100 ہے 200 ہے لے کر چل رہے ہیں آپ، ایک لاٹھی ہاتھ میں لی ہوئی ہے، سب ٹھیک. انسانوں کو جوڑنا، ہر ایک کا ذہن کا سانچا علیحدہ ہے، مزاج کا سانچا علیحدہ ہے، پرائرٹیز علیحدہ ہے، ذہنی سطح علیحدہ ہے، فکری سطح علیحدہ ہے، لیول آف کانشیسنیس علیحدہ ہے، ایجوکیشن علیحدہ ہے، علیحدہ. اس بھانمتی کے کنبے کو جوڑنا کوئی آسان کام، مشکل ترین کام مجھے بات کرنا. بھارت میں نے جو بھی ہو سکا جب تک میں ایک جماعت کے ساتھ جو ہے انشراح صدر کے ساتھ تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ تھا، جب مجھے احساس ہوا کہ غلط وقت پر آ گئی، اتمام حجت کر کر 250 صفحے کا مقالہ لکھ کر کہ یہ آپ نے غلط ٹرن لے لیا ہے، آپ اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے. 41 to 51 جماعت اسلامی کچھ اور تھی، آفٹر 51 اٹ از سمتھنگ ایلس. پہلے وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ ایک اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی. اس حوالے سے میرا کتاب تھا، وہ کتاب موجود تحریک جماعت اسلامی تحقیق کی مطالعہ. بہرحال جب تک صحیح اس کو سمجھا اس کے ساتھ تھا، اس کے بعد یہ اپنی جماعت بنائی ہے. تو آپ اس پر غور کریں، اور خاص طور پر مجھ سے کچھ وضاحت مطلوب ہو، آپ اپنے ریسرچ کے ضمن میں کچھ سوالات کرنا چاہیں، چاہے خالص میری پرائیویٹ زندگی سے متعلق سوالات کرنا چاہیں، آپ وہ کریں ضرور. وہ جو میں نے کہا تھا کہ اس کی قیادت کے قریب جا کر جو ہے سونگے، وہ خاص طور پہ کیوں کہا تھا؟ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے، ہر سطح کے لوگ ہوتے، سب برابر تو نہیں ہوتے. اب حضور کے پیچھے بظاہر چلنے والوں میں منافقین تو تھے نا، بلکہ عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ تو پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں. جماعتوں کے اندر تو ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ظاہر بات اس کی قیادت کے قریب جا کر سونگا جائے، غور کیا جائے، دیکھا جائے، ملا جائے، جو بھی رائے ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے ہمت عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ صدا جو ہے یہ صدا بسہرا ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کم اس مجمع میں، اس لیے کہ میں ایک راز کی بات اور بتا دیتا ہوں، میرا دل اب جمعے کے ان خطابات سے بھی اکتا گیا ہے. وہی لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں، تس سے مس ہونے کو کوئی تیار نہیں. رب انی دعوت قوما لیلی و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وصلوا وسجدوا استغفارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو یہ ساری دعوت دیتے ہوئے، میں کوئی عام مولوی تو نہیں ہوں، اس کا تو پیشہ ہوتا ہے بیچارے کا، اسے تو جمعہ پڑھانا ہی پڑھانا ہے، اسے کوئی نہ کوئی تقریر کرنی کرنی. میرا تو یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب طبیعت جو ہے کہہ کہہ کر، بلکہ کسی نئی جگہ پر جا کر کوئی بات کرنے کی طبیعت کی زیادہ آبادگی ہوتی ہے، بلکہ اس طرح کے اشتباعات سے اب دل میرا اکھڑ چکا ہے. اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سن سن کر لوگ جو ہے اکثر و بیشتر سن لوگ، تو کاش کہ میری آج کی گفتگو جو ہے ایسے حضرات کے لیے یہ ایک جو ہے ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور وہ اپنا ریسرچ عمل کم سے کم شروع کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.